بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ومسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. درست جمعي بتایا گیا تھا کہ علماء سوء در حقیقت دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، دین کے معاملہ میں ان کا کردار کیا ہے. قرآن حکیم نے بڑی فراحت سے ایسے لوگوں کی تعیین اور تشخیص کر دی ہے اور اہل ایمان کو بطور خاص یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ لوگ تمہاری دین اور دنیا دونوں کے باقی ہیں، لہذا ان سے اجتناب ضروری ہے. ایسے لوگوں میں عمومی طور پر جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے لفاظ ہوتے ہیں، بولنے کا مادہ اور نطق کی صلاحیت سے بڑے مسلح ہوتے ہیں اور اپنی زبان کی شیرینی اور اپنے اس تلفظ سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کریں گے. ایسی گفتگو کریں گے، ایسی مثالیں لائیں گے کہ حقیقت حال کو بالکل بدل دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی بطور خاص بیان کیا. آپ کی مشہور حدیث ہے کہ ان من بیان لسکر، کہ کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جادو پایا جاتا، کچھ باتوں کو آپ نے جادو کہا. معنی یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر لوگ کچھ بھی ہو وہ اندر سے جادوگر ہو. جس طرح جادو سے ایک چیز کی حقیقت کو بدل کر دکھایا جاتا ہے حالانکہ وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے، اور محض آنکھوں کے دھوکے سے اس کی حقیقت کو اور اس کی اصلیت کو بدل دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ علماء سوء اپنی زبانوں سے اور اپنی لفاظی سے کام لیتے ہوئے ایک مسئلے کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں. شریعت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور وہ اپنی لفاظی سے اسے کچھ اور بنا کر پیش کر دیتے ہیں. یہ جادوگری ہے. ایسے لوگ اللہ کے خوف سے آئی ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ جادوگری کفر ہے. جادو کا اس دین میں کیا مقام،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے کفر کہا اور جادوگری تو دور کی بات ہے. جو شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے, کسی عراق کے پاس جو خطوط کے ذریعے, ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے مستقبل کے حالات بتاتے ہیں, یا کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے, یا کسی اور غرض کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کی بھی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی. جادوگر کا حال تو دور کی بات ہے, جو ان کے پاس جاتے ہیں چاہے وہ صحیح عقیدہ ہوں یا بد عقیدہ ہوں, ان کے محض چلے جانے سے 40 دن کی عبادت اتار جاتی ہے. کسی طرح یہ بڑھائے خود کر حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق جادوگر ان میں بیان کا کیا آپ نے سمجھا, کچھ بیانوں میں جادو کی تاثیر ہوتی, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بیان جادو سے بھی بڑھ جاتے ہیں, تجاوز کر جاتے ہیں. جو نقصانات یہ جادوگر اپنی پوری زندگی میں نہیں پہنچا سکتے, وہ نقصان ایک مولوی جادوگر اپنی ایک غلط تعبیر سے پہنچا سکتے, کسی دوسرے انسان کا پھسل جانا اس کی ذات تک محدود ہے, لیکن ایک مولوی کا پھسل جانا ایک امت تک محدود پھیل جاتا ہے. اس لیے تین بات ہی, ایک جادوگر کا نقصان تب ہے, لیکن اگر مولوی جادوگر بن جائے تو اس کا نقصان بہت دور تک جاتا ہے. اس لیے کسی کی نقصانی سے دھوکہ نہیں پانا چاہتا. اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ کوئی شخص کثیر الکلام ہو, بہت باتیں کرنے والا, بڑی مثالیں دینے والا, اس کی زبان بند نہیں ہوتی اور بڑی فصاحت ہے, بڑی فلاحت ہے, تو اس کے زبان کے دھوکے میں نہ پڑنا. بس جو چیز تمہارے لیے کسی قبائل ہو, جو چیز تمہاری توجہ کو اپنی طرف کھینچے, وہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بیان میں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے ان علماء سوء کے فتنوں سے بچنا چاہیے. امت میں ہر قسم کے رجال ہیں, برے علماء, اچھے علماء, تو ہمیشہ مسائل میں علماء صالحین کی طرف رجوع کرنا چاہیے, جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیں, جن کے جواب میں قرآن حدیث ہو. اب ہم ان علماء کی طرف آتے ہیں جو نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, جو کتاب و سنت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مسائل میں کتاب و سنت کے تعلق کو جانتے اور پہچانتے ہیں, ان کی طرف آتے ہیں. ایسے علماء جس سوال کا جواب دیں گے, جو چیز آپ کو بتائیں گے, اس میں دو امکان ہیں, دو استعمال. یہ نہیں ہے کہ ان کے تقوی اور ذرا اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے ان کے ہر معاملے کی تصدیق کر دی جائے. بذات خود وہ نیک ہیں, ان کی نیکی اپنی ذات کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کو مان لیا جائے, کیونکہ یہ اساتی صرف اللہ کی بلی کو حاصل. چنانچہ ان کا جو جواب ہوگا اس میں دو احتمال ہوگا, یا وہ احتمال, یا یہ احتمال کہ یہ جواب صحیح ہے, اور یا کہ یہ غلط. دونوں امکان موجود. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے سمجھا الحاکم یخفی ویصیب, کہ دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ہو, کوئی بھی فتویٰ دینے والا ہو, وہ غلط بھی کہہ سکتا ہے اور ٹھیک بھی کہہ سکتا. دونوں ہے, اس میں کسی شخصیت کا استثنا نہیں. کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ہو, کوئی بھی حاکم یا فیصل ہو, مفتی ہو, دونوں استعمال ہے, صحت کا بھی اور خطا کا. اس کا جواب درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی استثنا نہیں. اگر یہ کہو گے کہ کسی حاکم کا, کسی خاص مفتی کا ہر جواب درست ہوتا, تو یہ اس دین میں سب سے بڑا ظلم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس حاکم کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا مقام برابر ہوگا. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی خوبی ہے، جو سب سے بڑی خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی سفارش بیان کرو آپ پوری کائنات کے سردار، اس دنیا کے بھی سردار، آخرت کے بھی سردار. آپ کا چہرہ انداز اس طرح منظر ہے، جتنے خصائص بیان کرتے جاؤ وہ سب خصائص پر حق، لیکن ان تمام خصائص پر جو خاصیت ہر لحاظ سے غالب ہے اور مقدم ہے وہ ہے آپ کا رسول اللہ. ساری خوبیاں، سارے خصائص اور سارے صفات اس ایک خوبی کے سامنے ہے، کیونکہ یہ وہ واحد خوبی ہے جس میں دوسرا کوئی آپ کے شریک نہیں. اگر آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ بھی نماز پڑھتے، اگر آپ متقی تھے تو آپ بھی متقی ہے. تقوی کے مدار میں فرق ہو سکتا ہے، وہ تقوی کی سب سے اونچی چوٹی پر فائز تھے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اور ذرا کی جو تعلیم شریعت سے بیان کی ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیک کام اختیار کرتے ہوئے کوئی بھی متقی بن سکتا ہے. لیکن جو خوبی آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی رسول اللہ نہیں بن سکتا. پھر اس خوبی کا تقاضا کیا؟ اب کلمہ تو کر لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا تقاضا کیا؟ اس کا تقاضا صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ صرف آپ ہی کی ذات قابل اطاعت اور قابل اتباع. جب کوئی رسول اللہ نہیں بن سکتا تو پھر قابل اطاعت نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک میں ایک لفظ بڑا عجیب استعمال کیا، فرمایا کہ اتنا کبھی آئیوں نہیں، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. کیا میں اور آپ نہیں ہوتے؟ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، کوئی چیز اس سے سختی نہیں تو سیدھا نہیں. یا لم تقریب المملک السوداء فی صخرة الصماء وفی اللیلۃ الظلماء، تاریخ ترین رات ہو اور سیاہ ترین پہاڑ کی سب سے نچلی جو چٹان ہے اس چٹان کی تہ کے اندر کیا رنگ کی چیوٹی چل رہی ہو، اللہ اس چیوٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے، اسے دیکھتا بھی ہے. تو یہاں تک ہر چیز اس کے احاطہ میں ہے، اس کی نظر میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کیوں فرمایا کہ آپ ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے؟ اس فرمان کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ آپ کا مقام بیان کرنا ہے، کہ نگاہوں کے سامنے ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ کے لیے جو بھی نکلے گا، جب بھی نکلے گا حق نہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں بھی ہو اور زبان سے غلط چیز نکلے، اس کا کوئی تصور نہیں، ہمیشہ حق نکلے. یہ نگاہوں کے سامنے ہونے کا معنی، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوتے ہوئے کوئی چیز کہہ دے وہ بھی حق، کیونکہ آپ کی اور تمام انبیاء کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ سوتے ہیں ان نماز سلام کرنا ہو بلا امام و قلب، صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. سے جو خواب آتی ہے وہ بھی حجت ہوتی ہے، نیند کی حالت میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی اللہ کا امر ہوتا ہے. یہ انبیاء کی شان ہے، اور یہ ساری شان صرف ایک لفظ کے ارد گرد گھومتی ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ایک منفرد خوبی ہے. اگر کسی خوبی نے تم کسی زہر کو شریک کر دو گے تو اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ غیر کو شریک کرنے کا کیا معنی؟ غیر کو شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ پورے دین کی عمارت ایک شخص پر قائم کر دو، کہ بس یہ ہمارا امام ہے اور پورا دین ہم نے کسی سے لینا ہے، نماز کا طریقہ بھی کسی سے، حج کا طریقہ بھی کسی سے، روزوں کا طریقہ بھی کسی سے، توحید عقیدہ مخائل احکام قواعد جو کچھ ہے سب کسی سے لینا، پورے دین کی عمارت ایک شخص پر قائم کر دی جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحاکم یخطی و یصیب، کہ اس کائنات میں کوئی بھی حاکم ہو، کوئی بھی قاضی ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، صحابی ہو، متقی ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، دونوں احتمال ہیں، وہ غلط بھی کہہ سکتا ہے، پھر بھی کہہ سکتا ہے. اب یا تو اس حدیث کو نہ مانو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یا تو انکار کر دو، اور اگر ماننا ہے تو وہ کرنا ہے، انکار کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اس حدیث کو اگر مانتے ہو تو اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ جس امام کی تم تقلید کرتے ہو کیا اس امام میں یہ دونوں احتمال نہیں ہوں گے؟ صحیح کو بھی غلط کرے، اگر نہیں تو کیا دلیل ہے کہ ہم پر اسلام نے کوئی استعمال نہیں کیا؟ اور اگر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم بھائی کے ساتھ کہتے ہو کہ جو کچھ لینا ہے آپ اسے لینا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو چاہے وہ غلط. اس بیان میں کسی شخصیت کی کوئی گستاخی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخلص، انہوں نے اخلاص کے ساتھ اجتہاد کیا، دین کا کام کیا، غلطیاں بھی ہوئی اور امت کی بہت بڑی خدمت بھی کی، وہ مخلص تھے. اس میں کوئی اس کی گستاخی کا فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں تحفظ ملا ہوا، اللہ نے ان کو تحفظ دیا ہو. جیسے کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحاکم اجتہد وافتى فله اجر واحد، بين اجتهد واصاب فله اجران. کیوں کہ دو استعمال ہے، یا وہ ٹھیک فتوا دے گا یا وہ غلطی دے گا. اگر تو اس نے غلطی کی، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو فله اجر واحد، اسے اللہ کی طرف سے ایک اجر مل جائے. یہ اللہ کی طرف سے تحفظ ہے. اگر اس سے غلطی ثابت ہوئی تو اسے اللہ کی طرف سے ایک اجر ملے گا، اس نے کوشش کی، اجتہاد کیا، دلائل کی چھان بین کی، حق تک پہنچنے کی کوشش کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک اجر ملے گا. بین صحب و اصاب فلہ اجران، اور اگر اجتہاد کیا اور درست کیا، کوشش کی اور درست کوشش کی، مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق ہو گیا تو فلہ اجران، اسے اللہ کی طرف سے دو اجر ملے، ایک اس کی کوشش کا اجر اور دوسرا درست فیصلہ کرنے کا اجر، دو اجر ملے. تو گویا جو بھی پڑھا ہے، ائمہ کرام ہے، مخلص ہے، ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفظ موجود. اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو پھر بھی محفوظ ہے، اگر وہ درست کہتے ہیں تو پھر بھی محفوظ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ غلطی کا آغاز کہاں سے ہو؟ ان میں تو آخریت مل گئی، تحفظ مل گیا، ان کی غلطی پر بھی ان کو اجر ملے گا اور ان کی صحت پر بھی ان کو اجر ملے گا. تو پھر غلطی کہاں سے ہوئی؟ کن لوگوں نے غلطی کی؟ غلطی ان لوگوں نے کی جو ہر قول کے ساتھ چمٹ گئے، چاہے وہ ٹھیک ہو چاہے وہ غلط. کہ جو بات وہ کہہ دیں گے، جو بات ان کے حوالے سے ملے گی وہ سب کامیاب ہوں گی، یہ ہے غلطی. حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں کوئی ہستی اور کوئی شخصیت اساتذہ کا درجہ نہیں رکھتا، یہ حق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابع اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اعتقادی طور پر بھی اور عملی طور پر، کہ آج کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں، کسی پر ایمان ہونا چاہیے. کوئی شخصیت نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی دنیا کا امام نہیں، کوئی بزرگ نہیں، یہ ہستی صرف ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات میں اتنا سا حق موجنے کو پر اتنا سا حق. جب رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ثابت ہو جائے، اسے اگر آپ مانتے ہیں لیکن شک کرتے ہوئے، اس میں تردد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس قبل کو بھی کفر کہا، میرے کفر فلاح و رب کا لا یؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کہ نہ تو وہ لوگ مومن ہو سکتے ہیں جو آپ کا فیصلہ سن لیتے ہیں اور نہیں مانتے، اور نہ ہی وہ لوگ مومن ہو سکتے ہیں جو آپ کا فیصلہ سن لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، لیکن شک کے ساتھ، تردد کے ساتھ. یہ دونوں صرف ہے ایمان کے دائرے سے خارج. یہ مقام کسی اور ہستی کا ہے, کسی اور شخصیت کا ہے, نہیں ہے. تو یہی سے غلطی کا آغاز ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نصف النہار کی طرح آسمان کے درمیان طلوع ہے, روشن ہے, کتاب و سنت کی صورت جس کی چمک دمک میں کوئی شک نہیں, مثلا جات من اللہ نور, جو روشنی کا منار ہے, نور کا منار ہے, طرق کو مدل بیضا, جس کے بارے میں قسم کر اسلام نے سنایا کہ میں بالکل صاف چمکدار روشن اور انتہائی واضح دین پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. نئی رات میں آ رہا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح چمکتا ہے, جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. اس دین کو ہم سورج سے بھی تصویر نہیں دے سکتے کیونکہ سورج کے لیے رات سورج ضرور ہوتا ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ, بڑی چمک دمک کے ساتھ, بڑا واضح ہوتا ہے, سب کو نظر آتا ہے. لیکن اس سورج کے لیے رات ہے, ایک وقت آتا ہے کہ سورج بھی چھپ جاتا ہے اور رات کی تاریخی اس طرح غالب آتا ہے. مگر دین اتنا واضح ہے, اتنا چمکدار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ نئی روح کا نہارہا, اس کی رات بھی دن کی طرح. اس لیے اگر چمک کے اعتبار سے, وضاحت کے اعتبار سے اس دین کو سورج سے تشبیہ دو گے تو وہ تشبیہ تام نہیں ہوگی, پوری نہیں ہوگی, کیونکہ اس سورج کے لیے رات ہے, چھپ جانا ہے, جبکہ اس سورج کے لیے کوئی رات نہیں اور کوئی تاریخی اس پر غالب نہیں ہے. بہت یہی چیز تھا کہ لیکن غلطی کا احتکاب انہوں نے کیا جنہوں نے اپنے ذہن سے یا اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ایک شخصیت کو منتخب کر, ہندوستان پاکستان والوں نے یا آس پاس کے جو ممالک ہیں انہوں نے جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب کر, بلاد مغرب سے مراکش میں چلے جائیں, وہاں آپ کو سارے مالکی ملیں امام مالک کے کام کا, سعودی عرب میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ملے, مصر میں جائیں, سوڈان وغیرہ میں جائیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ملے. اپنے ماحول کو دیکھا اور اسی رنگ میں رنگے گئے, دھن گئے اسی اسی سانچے میں اپنے آپ کو بھرا. یہ ہے غلطی. حالانکہ ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے احتسابی طور پر, عملی طور پر, کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے قول و عمل پر نگاہ رکھے کہ آپ نے کیا فرمایا. ایک مثال سے اس مسئلے کو مزید واضح کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک مارکۃ الاحرام مسئلہ ہے کہ زبردستی کی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں. کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو, اگر طلاق نہیں دیتے تو تمہیں قتل کر دیا جائے, ذرا جس پر بندوق تان لی جائے یا تلوار اس کے سر پہ مسلط ہے تو وہ جان کے خوف سے طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں. مشہور فقہی مسئلہ ہے اور قرون اولی سے اس پر بحث چلی آ رہی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق نہیں. جو مشہور چار مذاہب ہیں ان مذاہب کی روشنی میں مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہے نفی مذہب, اس کے مطابق بھی طلاق ہو جاتا ہے کیونکہ خامن نے جس حال میں بھی کہا اپنی زبان سے طلاق دے دی, جہاں طلاق واقع ہو جائے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس سلسلے میں بھی تھا کہ طلاق واقع نہیں ہو. اب ایک طرف ہاں ہے ایک طرف نہ. اب قبل اس کے آگے جائیں یہاں کم از کم ان حضرات کو غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب صحیح ہیں اور چاروں مذاہب کہاں سے برحق ہو گئے. ایک طرف ہاں ہے ایک طرف نہ, ایک طرف طلاق ہوتی ہے ایک طرف نہیں. اب تم کہو کہ طلاق ہونا بھی برحق ہے اور نہ ہونا بھی برحق ہے. ایک طرف یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, اگر رکھو گے تو گرا کر, ایک طرف یہ ہے کہ رکھ سکتے ہو اور وہ حلال ہے. اب حلال اور حرام دونوں کی وجہ سے ٹھیک کیسے ہو سکتے. تم جو کہتے ہو کہ یہ دنیا مذاہب عرفہ کی وجہ سے ایک باغیچے کی مانند ہے, کہیں گلاب کا پھول ہے, کہیں موتیے کا پھول ہے, کہیں چمبیلی کا پھول ہے, یہ سب نقاشی ہے اور ذہنوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے. حق جو ہے وہ بالکل باطل ہے اور کلیئر ہے اور وہ ایک رسول اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, کہ لوگوں جس راستے پر میں چلا ہوں وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہی واحد راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. جو اسی راستے پر قدم با قدم میرے پیچھے آئے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا, کیونکہ جنت کی چابی میرے پاس, اور اس راستے سے بھٹک جاؤ گے بائیں یا بائیں کہ یہ بھی اچھے راستے ہیں, تو ساری عمر بھٹکتے رہو گے, جنت کی طرف کبھی نہیں جاتے. یہ ہے برہان اللہ کی حجت اور اللہ کی برہان. اب یہ صرف مسئلہ معرفت الآراء مسئلہ ہے اور اختلاف مشہور ہے. اب جو مالکی ماحول میں زیادہ ہوا اس نے یہ دیکھا کہ کیونکہ امام مالک کا مطلب یہ جس کا مقلد میرا باپ بھی ہے, میرے بھائی بھی ہیں, میرا ماحول بھی ہے, لہذا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ طلاق نہیں. جو حنفی ماحول میں زیادہ ہوا وہ دیکھے گا کہ کیونکہ میرے بڑوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی, لہذا میں تو یہ کہوں گا کہ طلاق ہو. بس یہی اخاطی ہے, یہی اخاطی ہے, اگر یہی اخاطی ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کی طرف سے بھیا کلمہ نہ کرو, یا اپنا بوڑھا بدلو, دونوں کاموں میں سے ایک کام کرو, یا صحیح محمدی بن جاؤ اور آپ کی پیروی کرو, یا کلمہ پڑھنا چھوڑو, کیونکہ رسالت کا اہل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے غلطی کا آغاز. ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا آگے بڑھیں. ٹھیک ہے ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے, اور دونوں کے علمیت میں, دونوں کی ثقافت میں, اور دونوں کی رنگ شانی میں کوئی حق نہیں, کوئی اختلاف نہیں. دونوں نے اس دین کی, اس امت کی بڑی خدمت کی ہے, اس شریعت کو بڑے آسان کالم میں بنا کر پیش کیا ہے, دونوں سر کے تاج ہیں, لیکن اتنے بھی نہیں کہ ان کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کوئی فرق نہ پڑے. اتنے بھی نہیں, دونوں اونچے ہیں لیکن پیغمبر اسلام کے برابر نہیں ہو سکتے. خدا را اس مقام کو اسی موقع کے لیے اللہ پاک نے فرمایا احم من جہدی الى الحق احق ان یسرا ام من لا یهدی الا ھدا. کہ لوگوں میرے ایک سوال کا جواب دو, اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہا ہے, میرے اس سوال کے جواب دو کہ کیا اتباع کی مارک کیا ہے جو ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے, ہدایت دینے والا ہے, یہ اتباع کی مارک کیا ہے جو اپنی ہدایت کے لیے بھی کسی غیر کا محتاج ہے, جو خود کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا تب تک اسے ہدایت نہ دی جائے. بتاؤ کون ہے اتباع ہے, وہ جو سب کو ہدایت دینے والا ہے یا وہ جو اپنی ہدایت کے لیے بھی کسی غیر کا محتاج؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے, غور سے سنو اور اپنے دل پر اس کا جواب مانگو. اس سب سے قلب کا ولو استاد ہے مختون, دنیا بھر کے مفتی کچھ بھی کہتے رہے لیکن اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے. یہ مسئلہ توحید ہے. یہی سوال اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے معاملے میں پیش کیا کہ جو پوری طرح عبادت کا واجب ہے, عبادت کے لائق وہ ہے یا وہ جو اپنے رزق کے لیے کسی کا محتاج ہو. اسی طرح جو پوری طرح عبادت کا حاضی ہے, اتباع کے لائق وہ ہے جو اپنی اتباع کے لیے کسی غیر کا محتاج ہو یا ہو. دو مسئلے, آخری مسئلے ہیں, وہ عبادت کے میدان میں اور یہ کتاب کے میدان میں, اور دونوں کا تعلق براہ راست توحید اور شرک سے, کیونکہ جس طرح معبود ہونا اللہ کی صفت ہے اسی طرح قابل اطاعت ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. جس طرح اس صفت میں کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہے اسی طرح اس صفت میں بھی کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہوگا. فرق یہ ہے کہ یہ صرف کی عبادت ہے اور یہ صرف کی اطاعت ہے. اب یہاں سوچو تم نے کون سی بات مانی. اب جو مالکی تھا اس نے امام مالک کی بات مانی, جو حنفی تھا اس نے امام حنیفہ کی بات مانی. صرف ایک مذہب کو توفیق ہوئی, ایک جماعت کو توفیق ہوئی, جن کا مدعا یہ ہے کہ اس نفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان, جو فرمان آپ کا ہوگا پوری کائنات کی بات اس فرمان کے مقابلے میں ہے. جن کا ایمان یہ ہے کہ ایک میدان میں پوری کائنات ہو انبیاء کی, اور دوسری طرف کا کہنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کسی مسئلے کے تحت اس پوری کائنات کی طرف رجوع کرنا تو دور کی بات, پیغمبر اسلام کی طرف پیش کر کے ان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جانا یہ بھی محمد رسول اللہ کی حقیقی غصہ ہے, یہ بھی غصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آپ کا فرمان کیا ہے. سورۃ النحل کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طلاق ولا اطاعت فی ابلا، کہ زبردستی میں طلاق ہوتی ہے اور نہ ہی غلام کو آزاد کرایا جاتا ہے. کسی کو کسی کی عورت پسند آ گئی، وہ اس کو مجبور کرے کہ اس کو طلاق دو تاکہ اس کو چھڑوا کر خود اس سے نکاح کر دو، یا کسی کا غلام پسند آ گیا مجبور کرے کہ اس کو آزاد کرو تاکہ اسے چھڑوا کر اسے اپنی غلامی میں لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبردستی ناجائز ہے، زبردستی طلاق ہوتی ہے اور نہ ہی غلام کو آزاد کیا جائے. اب بات واضح ہو گئی، مسئلہ نکھر کے سامنے آ گیا، واضح ہو گیا کہ غلطی پر کون ہے اور حق پر کون. جو حق پر ہے اس کے لیے دو عمر ہیں، جو غلطی پر ہے اس کے لیے ایک عمر ہے، وہ دونوں بڑی ذمہ ہو گئے، دونوں ساتھ دامن ہو گئے. اب دونوں میں کوئی قصور نہیں کیونکہ دونوں مخلص، اور نہ ہی ہماری گستاخی کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تحفظ موجود ہے. اب غلطی وہاں سے شروع ہوئی کہ جہاں سے مالکیوں نے امام مالک کی بات کو مانا اور احناف نے امام کی بات کو مانا. یہاں مال کی خوش نہ ہو کہ ہمارا مسلک حدیث کے مطابق ہو گیا، ہم حق پر ہیں، وہ خوش نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہ تمہارا قول، تمہارے ایمان کا قول حدیث کے مطابق ہو گیا لیکن کیفیت کی طرف سے کہ تم کو حکم ملا ہے کہ تم امام مالک کی بات کو مانو، تم نے کلمہ امام مالک کیا پڑا ہے یا محمد رسول اللہ کا پڑا ہے؟ اگر تمہارے ایمان کا قول حدیث کے مطابق بھی ہے تم اس چیز میں مکلف نہیں ہو کہ اس دنیا میں مال کے بن کر رہو، بلکہ مکلف کس چیز پر ہو کہ محمد ہی بن کر رہو. تو عملی طور پر اگر کسی کا ایک مطلب حدیث سے مل بھی جائے تو پھر بھی خوش ہونے کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حدیث کو نہیں مانا، تم نے مطلب کو مانا. اور حقیقت کا راستہ جو ہے وہ صرف کتاب و سنت کی اتباع ہے، صرف کتاب و سنت کی اتباع. اور یہ بات اہل مخالف کی ہم مربع بڑی عجیب بات، ایک کام اگر حدیث کے مطابق کہہ کر کیا جائے تو اس پر راضی نہیں ہوتی، اگر کسی امام کا قول کہہ کر کیا جائے تو راضی ہوتا. وہی کام ہمارا ایک طالب علم جہاں ایک مدرسے میں پڑھتا، بڑا معروف مدرسہ اہل حدیث رب العلین کرنا، تو کچھ دنوں بعد اس مدرسے کے ناظم نے اس کو بلا لیا اور بلا کر یہ کہا کہ آپ رب العلین کرتے تھے اور ہم آپ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ آپ شافعی ہیں، رسول اللہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ شافعی ہیں، لیکن اب ہم پر یہ بات کھلی ہے کہ آپ رسول اللہ اس لیے نہیں کرتے کہ شافعی ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں، لہذا آپ کو مدرسہ سے خارج کیا. یہ عمل ایک ہے رسول اللہ کرنا، وہ عمل اگر شافعی بن کر کیا جائے تو قابل قبول، اگر محمدی بن کر کیا جائے تو ناقابل قبول. یہ اللہ کی طرف سے مہر کہ حجت کے واضح ہونے کے باوجود، برہان کے واضح ہونے کے باوجود تم نہیں مانو. ہدایت کی زمان صرف تقداری پر ہے، ان تتق اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تم کو بتا دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اگر نہیں ڈرو گے تو بیٹھتے رہو گے تا قیامت بیٹھتے رہو گے، ہدایت نصیب نہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والوں توحید، توحید باری تعالیٰ اور منصب رسالت، ان دونوں مقامات کو اچھی طرح پہچان لو اور پہچان کر اعتقادی طور پر اور عملی طور پر ان کا صحیح معنی ان کو احاطہ کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موڑ پر، ہر قدم پر کتاب و سنت کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.